بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک بار پھر اطاعت اور آپ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مولا کیا وجہ ہے کہ موت ہمارے لیے ناگوار ہے اور ہم اسے پسند نہیں کرتے؟ حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور اپنی آخرت کو برباد۔ کون پھر ایسا ہے کہ جو اپنے آباد گھر کو چھوڑ کر کسی خرابے یا کھنڈر کو جانا پسند کرے گا؟ ناظرین، آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گفتگو شروع کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ محتضر کے احکام بیان فرمائیں آج۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ہماری گفتگو کا موضوع واجب غسل ہیں، تو ان واجب غسلوں میں ایک غسل میت ہے۔ صحیح. ہم نے غسل میت سے پہلے کافی پروگراموں میں کچھ تمہیدی گفتگو کا آغاز کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی عاقبت ساز قسم کی گفتگو ہے۔
بے شک
یہ اگر طولانی ہو جاتی ہے تو میرا خیال
مفید ہے، نہ یہ کہ حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے،
فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے محترم سامعین اور ناظرین کو توجہ سے سننا چاہیے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ ہم سب کو اس سلسلے میں جو روایات یا آیات پیش کی جاتی ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اس سلسلے میں میں اپنے محترم سامعین اور ناظرین کو ان گزشتہ گفتگو کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، یاد دلانا چاہوں گا، جس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ احکام اللہ جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی مصلحت یا مقصد کے تابع ہیں۔ واجب کام اور مستحب کام اس لیے واجب اور مستحب ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت
خوبی کا پہلو ہے، کوئی مضمار ہوتی ہے۔
صحیح. اور حرام اور مکروہ کام اس لیے حرام اور مکروہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی مفسدہ
یا برائی کا پہلو
ہوتا ہے۔ تو یہ محتضر کے احکام میں کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہ عمل ہیں۔ ظاہر ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جب ہی اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عمل مکروہ ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مفسدہ ہے۔
صحیح، بالکل صحیح۔
میت کے احکام میں سے یا جن مراحل سے انسان گزرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہ اس کے احتضار کا مرحلہ ہے، جان کنی کا مرحلہ ہے، کہ جس میں انسان کی اللہ تعالیٰ کے مامور فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی روح کو اس کے قفص عنصری سے نکال لیتے ہیں۔ کبھی اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتا ہے اور فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قبض روح کے عمل کو اپنی طرف نسبت دیا ہے۔ فرمایا، سورہ زمر کی آیت ہے، کہ ہم انسان کے نفس کو یا اس کے روح کو اپنے قبضے میں اور تحویل میں لے لیتے ہیں، ایک اس وقت جب اس کی موت آتی ہے اور دوسرا اس وقت جب اس کو نیند آتی ہے۔
صحیح.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ انسان کو جب نیند آتی ہے اس وقت بھی ہم اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، مرنے والے کی روح کو بھی اور سونے والے کی روح کو بھی اپنے قبضے میں لیتے ہیں۔ لینے کے بعد فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس کو موت آتی ہے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس روک لیتا ہے،
واپس
ویرسل الاخرى، اور جس نے اٹھنا ہوتا ہے نماز کے لیے تو یا نماز شب کے لیے یا صبح کے لیے یا دفتر جانے کے لیے، تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ رہا کر دیتا ہے اور جسم کے ساتھ جو اس کا رابطہ عارضی طور پر منقطع ہو گیا تھا وہ پھر سے بحال ہو جاتا ہے۔ تو اور کبھی اسی عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی طرف نسبت دیتا ہے، اور دونوں نسبتیں درست ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، لہذا خدا کی طرف اس قبض روح کے عمل کو منسوب کرنا بھی درست اور صحیح ہے، اور فرشتے چونکہ براہ راست یہ عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں لہذا ان کی طرف بھی یہ عمل منسوب کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ چنانچہ قرآن میں یہ دونوں نسبتیں موجود ہیں۔ تو اس میں یہ ایک بڑا کٹھن اور سخت مرحلہ ہے جانکنی۔ جانکنی بعض لوگوں کی روح بہت ہی آسانی سے نکال لی جاتی ہے، روایات کے اندر یعنی جس کی روح آسانی سے نکلتی ہے یا اس کو نفس کو قبض کیا جاتا ہے، اس کو چراغ کے گل ہونے سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر جاتی ہے، جیسا ایک چراغ جو ہے وہ
خاموش ہو جاتا ہے یا گل ہو جاتا ہے
اور گل ہو جاتا ہے۔ تو روایات ہیں اس میں کہ بعض اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو شخص پابندی سے یہ عمل انجام دے گا، یہ قبض روح کا جو مرحلہ ہے یا احتضار کا مرحلہ، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ من احب ان یسہل اللہ ان یہون اللہ علیہ سکرات الموت فلیکن لقرابتہ وصولا ولوالدیہ بارا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ مرحلہ اس کے لیے آسان ہو، جانکنی کا مرحلہ، آسانی سے اس کی روح قبض کی جائے، تو اسے دو کام کرنی چاہیے، یعنی دو عمل ہیں اور ان دو اعمال کا جو فائدہ ہے یا اس میں جو مصلحت اور حکمت مضمر ہے، اس کی طرف معصوم نے اشارہ فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ منزل میرے لیے آسان ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحم کرے۔
بالکل،
صیغہ مبالغہ کا لفظ استعمال کیا ہے معصوم نے، فلیکن لقرابتہ وصولا، بہت زیادہ صلہ رحم کرتا ہو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بہن بھائی، پھوپھی چچا، اسی طرح بھانجے بھتیجے، یہ سب رحم ہیں۔
یہ عمل ایک بار کا نہیں ہے، یہ زندگی کا اس کا وسیلہ ہو۔
بالکل، یعنی جو وصولہ، جو کوئی جتنا زیادہ صلہ رحم کرے گا
اتنا اسے فائدہ حاصل ہوگا،
اس مرحلے میں اس کو فائدہ پہنچے گا کہ وہ یہ مرحلہ اس کو آسانی سے وہ گزرے گا۔
اچھا قبلہ، یہ دنیاوی فائدہ ہے نا اس کا، آپ نے بتایا
کہ یہ تقریباً یہ دنیاوی بھی فائدہ ہے۔
جی ہاں،
آپ یہ کہیں کہ بس دنیا اور آخرت کے قریب قریب جو ہے نا
بیچ میں،
جی جی بیچ میں، تو ایک جو شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ قبض روح کا مرحلہ آسان ہو، تو فلیکن لقرابتہ وصولا،
صحیح،
اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک رکھے، ولی والدیہ بارا، اور یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ نیکی کرے، نیکی کرے۔ وہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ بڑے آپ نے تعجب سے پوچھا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے، وہ حیین او میتین، وہ مرحوم ہو یا زندہ ہوں۔ پوچھا گیا فرزند پیغمبر، زندہ والدین سے نیکی کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے کس طرح نیکی کی جائے، ان کو مناسب کھانا دیا جائے، ان کے سن و سال کے مطابق، اسی طرح موسم کے مناسبت سے ان کو لباس بنا کے دیا جائے، رہائش کا مکان ان کو دیا جائے، لیکن جو والدین مرحوم ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تصلوا عنہما، ان کی طرف سے نماز پڑھو اور اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کر دو۔
صحیح، بالکل۔
وتصوموا عنہما، ان کی طرف سے روزہ رکھو اور اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کرو۔ وتحجوا عنہما، حج کرو ان کی طرف سے، اسے آپ حج بدل کہتے ہیں، اس کا ثواب ان کے لیے ہدیہ کرو۔
صحیح۔
تو اس حدیث کی روشنی میں صلہ رحم یعنی قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک، خصوصاً والدین، والدین میں سے بھی والدہ کا روایات میں ہے۔ معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ والدین میں سے کس کا حق ہے، معصوم نے والدہ کا نام لیا، سائل پھر پوچھتا ہے، معصوم نے پھر والدہ کا، تین دفعہ سوال کیا جاتا ہے اور تینوں دفعہ
یہی جواب دیا جاتا ہے
معصوم کی طرف سے کہ ماں کا خیال رکھا جائے۔ تو ماں سے حسن سلوک، کہتے ہیں زیر قدم والدہ فردوس سے بری ہے، وہ یہ عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جو آدمی حسن سلوک رکھے گا اپنے قریبی رشتہ داروں سے یا والدین سے نیکی، تو حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكْرَاتَ الْمَوْتِ، اللہ تعالیٰ جانکنی کے مرحلے کو اس کے لیے آسان فرمائے گا۔ وَلَمْ يُصِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرٌ، ایک دوسرا فائدہ جو خالص دنیاوی ہے، ایک وہ زندگی میں کبھی وہ غربت، جی جی، مالی فائدہ ہے، مادی فائدہ ہے۔ اور جو آدمی اپنے والد، پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، صلہ رحم، والدین سے نیکی، ان دونوں کا ایک فائدہ جو خالص دنیاوی اور مادی ہے، یہ کہ وہ زندگی میں کبھی بھی
محتاج نہیں ہوگا، فقیر
نہیں ہوگا، یا فقر اور تنگ دستی سے وہ کبھی بھی وہ دوچار نہیں ہوگا۔
اچھا قبلہ، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، وقت ہوا ایک وقفے کا۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی قبلہ گفتگو کو وہیں سے جاری کیجیے. دوبارہ
میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اگرچہ اعمال موجود ہیں روایات کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ عمل انجام دو تو یہ مرحلہ آسان ہوگا, لیکن روایات میں ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ خود جو تشدد ہے یہ بھی کسی نہ کسی فلسفہ سے خالی نہیں ہے.
جی جی میں سوال بھی پوچھنا چاہ رہا تھا ابھی کہ جی کیا جی وجہ ہے بعض کی موت آسانی سے
آپ جی نے جی کہا جی کہ جی کچھ جی آسانی سے کچھ روایات میں باقاعدہ اس کا تجزیہ کیا گیا, اس کی تحلیل کی گئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت آسانی سے وہ ان کی روح قفص منسلک پرواز کر جاتی ہے اور گویا پتہ بھی نہیں چلتا, جیسے چراغ گل ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ بڑے
کرب کے ساتھ سے گزر
رہا ہے. بلکہ بعض روایات کے اندر تشبیہ دی گئی ہے کہ فرض کیجئے اون ہے یا وہ کاٹن ہے اور اس کے اندر کوئی کانٹا نوکدار الجھا ہوا ہے,
جیسے ململ کا کپڑا
دوپٹہ ہو یا گاڑی کے اوپر ہو. جی جی تو بالکل اگر آپ اس کو سائڈ سے کھینچیں گے
جس طرح پارا پارا ہو رہا ہے,
جی پارا پارا ہونے کا اس سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ بھی خالی مصلحت نہیں ہے, اس کے نتیجے میں گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے.
یعنی اس کا ایک پہلو اچھا پہلو بھی ہے.
جی جی اچھا پہلو بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان یہ اعمال انجام دے تو گویا اس کے کفارہ کے ادائیگی کے لیے تشدد کی پھر نوبت
ضرورت نہیں,
نہیں
رہتی. صحیح.
تو اس سلسلے میں خاتون جنت صلوات اللہ وسلم علیہا کی ایک روایت ہے, میں اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف آزمائشوں کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اور اس بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے کفارے کا اہتمام فرماتا ہے, اس کو اسی دنیا میں آزمائش میں ڈال دیتا ہے, خود بیمار ہو جاتا ہے, اس کے عزیز بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں. یہ اسی بیماری کی آزمائش اور امتحان کے نتیجے میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے.
بالکل صحیح.
یا مثلا مالی پریشانیوں سے وہ دوچار ہو جاتا ہے, اس کے نتیجے میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور اگر فرض کریں گناہ زیادہ ہیں خدا نخواستہ اور اس دنیا کی آزمائشوں کے نتیجے میں گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکے تو پھر وہی یہ مرحلہ ہے,
جانکنی کا مرحلہ, جانکنی کا کر دیا جاتا ہے.
مرحلہ ہے. بلکہ اس سلسلے میں صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی مجھے یاد آ رہی ہے. ابو بصیر جو ان کے مخلص صحابی تھے اور نابینا ہو گئے تھے, ایک دن آپ کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں, فرزند پیغمبر میں ایک عرصے سے آپ کے پاس آتا ہوں, آپ سے علمی پیاس تو بجھاتا ہوں مگر آپ کی زیارت سے محروم ہوں, میرا ایمان ہے کہ اگر آپ اپنا معجز نما دست مبارک میری آنکھوں پر پھیریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بینائی لوٹا دے گا.
صحیح.
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں پر پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی, نظر اس کو مل گئی.
سبحان اللہ.
اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ بینائی تو تجھے مل گئی, اگر تجھ میں یہ ہمت ہے اور طاقت ہے کہ روز قیامت اور لوگوں کی طرح وہ حساب کتاب دے سکتے ہو اور اپنے پسینے میں پتہ نہیں کئی کئی گھنٹے اور کئی کئی دن تم وہاں محاسبہ کے عمل سے گزر سکتے ہو تو پھر یہ بینائی تیرے پاس رہے گی.
صحیح.
اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے گناہوں سے پاک ہو مکمل اور ہمارے جوار میں وہاں تمہیں مقام ملے تو تمہیں اس دنیا میں نابینا رہنا ہوگا, باقی زندگی تمہیں بینائی سے محروم حالت میں گزارنی پڑے گی. تو یہ ایک قابل فہم نقطہ ہے.
بالکل صحیح ہے.
یعنی اگر ایک وقت کے کھانے کے فاقے سے یا اپنی یا اپنے کسی عزیز کی بیماری کے نتیجے میں اگر گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے تو کئی برس اگر ایک آدمی بینائی سے محروم ہے
بہت بڑی آزمائش
ہے. سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اور بینائی کے بغیر زندگی گزارنا
بہت مشکل ہے, بہت
مشکل کام
ہے.
آنکھیں بڑی نعمت ہیں, بہت بڑی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. کئی برس تک اگر انسان اس نعمت سے محروم زندگی گزارے تو بہت ہی بڑا صبر آزما عمل ہے یہ. تو اس کے نتیجے میں سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے, قابل فہم بات ہے, اور کسی تحلیل تجزیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان آزمائشوں کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کے کفارے کا اہتمام کرتا ہوں, تو ایک عام بیماری کے نتیجے میں, عام آزمائش کے نتیجے میں اگر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو پھر بینائی سے محرومی اور پھر اس پر صبر کرنا, یقیناً اس سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر اس گناہوں سے پاک انسان دنیا سے اٹھتا ہے.
بالکل صحیح.
اور اگر خدا نے خواستہ فرمایا خاتون جنت نے کہ گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ جانکنی کے مرحلے میں جو تشدد یا سختی ہے اس کے نتیجے میں گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکے, پھر فشار قبر کا مرحلہ آتا ہے. جب ہم اپنے مرحوم کو سپرد خاک کر کے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد پھر فشار قبر کا مرحلہ آتا ہے کہ یعنی قبر کی دونوں دیواروں کے درمیان انسان آ جاتا ہے, اور اس مشکل سے بھی بچنے یا اس مشکل کو بھی آسان بنانے کے اعمال ہیں. چنانچہ بعض روایات میں پڑھا ہے کہ یہ جو نوافل عشاء ہیں جو بیٹھ کے دو رکعت پڑھی جاتی ہیں, ایک رکعت شمار ہوتی ہے, یہ اس مشکل کو آسان کرتی ہے. فشار قبل کی سختی یا تشدد سے انسان محفوظ رہتا ہے اگر انسان یا نوافل نماز عشاء کو پابندی سے
ادا کرے.
تو یہ اس نقطے کی طرف توجہ بہت ضروری ہے. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پوری زندگی آسودہ حال گزارے, یہ زندگی میں کبھی پریشان نہ ہو, زندگی میں نہ کوئی مالی پریشانی ہو, نہ جسمانی بیماری کی پریشانی ہو, یا معاشرے کے اور پریشانیاں, ہر لحاظ سے آسودہ حال ہو, یہ کوئی پسندیدہ.
قبلہ مجھے بھی ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ کو راہ خدا میں مشکلات پیش نہیں آتی ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ مخلص نہیں ہیں. بالکل, آپ نے بجا فرمایا کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے انسان کو اگر آزمائش.
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مستند روایت میں بھی آپ نے فرمایا لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی حالت پر اس طرح آزاد نہ چھوڑ کہ مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. یعنی ختم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو معصوم عن الخطا ہیں, اور ہماری روایات کے مطابق عالم ارواح میں نبیوں کے بھی مربی رہے, اور روایات کے مطابق ما من احد الا وهو محتاج الى شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, روز قیامت کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو ان حضرت کی شفاعت کا محتاج نہ ہو, حتی انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے شفاعت کے محتاج ہوں گے.
سبحان اللہ.
فرق اتنا ہے کہ انبیاء آپ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے, آپ کی شفاعت کے نتیجے میں ان کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے کیونکہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے, وہ تو معصوم عن الخطا ہیں. وہ آپ کی شفاعت کے نتیجے میں ان کے درجات بلند ہوں گے, اور عام جو امت کے گناہگار ہوں گے وہ آپ کی شفاعت کے نتیجے میں ان کے گناہ بخشے جائیں گے.
صحیح.
اور آپ نے فرمایا ادخرت شفاعتی لاہل الکبائر من امتی, میں نے اپنے امت کے ان افراد کے لیے اپنی شفاعت کا ذخیرہ کر رکھا ہے کہ جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوتے ہیں. یہ نبی فرماتے ہیں کہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, خدا جب کسی بندے کو سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جی, یہ اس کی اللہ تعالی کی خاص توجہ, عنایت اور محبت کی نشانی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. ہر لحاظ سے آسودہ حال ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ شخص ہونے کی نشانی
نہیں
ہے, بلکہ فرمایا کہ جتنا خدا کی بارگاہ میں کوئی مقرب ہوتا ہے اسی حساب سے اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے.
آپ نے آزمائش کو کم از کم ہمارے لیے محبوب بنا دیا.
جی بالکل, بننا چاہیے, انبیاء خدا کی طرف سے یہ ایک محبوب ترین چیز ہے. تو یقینی بات ہے, ایک بہت ہی مجھے دلچسپ بھی کہنا چاہیے, ایک روایت یاد آ رہی ہے, میرے خیال میں اگر عرض کر دوں تو شاید فائدے سے خالی نہ ہو. یہ روایات میں ملتا ہے کہ آسمان سے فرشتے شب و روز میں کثرت سے وہ کوئی نازل ہوتا ہے, کوئی واپس جا رہا ہوتا ہے, کوئی
آمد
کی طرف آ رہا ہوتا ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. ایک لشکر ہے فرشتوں کا جو آ رہا ہے, دوسرا لشکر جا رہا ہے, کوئی ہواؤں کے اوپر مامور ہے, کوئی بارش پر مامور ہے, کوئی سمندروں پر. تو وہ روایات میں ہے کہ دو فرشتے کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کون سی ڈیوٹی انجام دے کے آ رہے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں، تو یہ ہر فرشتہ وہ اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بتاتا ہے.
صحیح.
تو وہ ایک فرشتے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت ہی اہم مہم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ یہ کہ فلاں ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا تھا.
صحیح.
اور طبیب حاذق کی تشخیص کے مطابق اس کا علاج ایک ایسی مچھلی کا گوشت تھا کہ جو بالکل سمندر کے وسط میں رہتی ہے.
صحیح.
یعنی ساحل پر
کنارے کی طرف نہیں آتی،
وہ کنارے کی طرف وہ نہیں آتی،
کنارے کنارا کرتی ہے.
جی ہاں. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ اس کو میں گھیر کے ساحل تک لے آؤں، اور وہ جو مچھیرے
اس کے لیے شکار آسان ہو،
وہ ان کے لیے شکار آسان ہو جائے اور اس طرح یہ بچ جائے، یہ ظالم بادشاہ بچ جائے.
بادشاہ ظالم،
جی جی بادشاہ بھی ظالم تھا، ظالم بادشاہ کے علاج کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ میں اس مچھلی کو گھیر کے ساحل کے قریب لے آؤں اور وہ شکاری اس کا وہ شکار کرے. دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ آپ کس مہم پہ گئے تھے، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک انتہائی فقیر اور غریب فیملی کے گھر بھیجا تھا کہ جن کو مہینوں میں کبھی گوشت نصیب ہوتا تھا.
صحیح.
تو ان کو کچھ گوشت ملا تھا اور وہ خاتون خانہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک پکا کے ابھی بس اتار کے بچوں کو دینے والی تھی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور ان کی جو ہنڈیا ہے یا اس کی دیکچی ہے اس کو الٹ دو اور ان کا سالن گرا کے آ جاؤ.
اچھا.
میں یہ خدمت سر انجام دے کے آ رہا ہوں.
جی.
تو روایت میں اس کا تجزیہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ظالم بادشاہ تھا، ظاہر ظالم ہے بلکہ غیر مسلم ہے، روایت کے اندر غالباً غیر مسلم ہے، تو وہ یہ فرشتے کو یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ وہ سمندر کے اندر سے اس کو مچھلی کو ساحل کے قریب لایا جائے تاکہ اس کا علاج ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی کار خیر انجام دیا ہے.
عجب.
اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی کار خیر کا صلہ اسی دنیا میں وہ چند روزہ زندگی کی صورت میں دے دے، بعد میں پھر اللہ کے ہاں سے وہ کسی اجر و ثواب کا مستحق نہ
قرار پائے.
اور یہ جو بندے خدا ہیں یہ بڑے نیک متقی اور پرہیزگار فیملی تھی، مگر ابھی انہی دنوں میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ چھوٹی سی آزمائش میں ڈالیں، ان کا سالن گرا کے بس اس آزمائش کے نتیجے میں
ان کے
گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو بہت بڑی سعادت ہوگی ایک وقت کا آدمی کھانا نہ کھائے اور اس کے نتیجے میں گناہ
کی بخشش سے
بخشش ہو جائے.
ہو جائے
تو یقینی بات ہے کہ آزمائش ایک بہت بڑی
نعمت
ہے، بشرطی کہ انسان اس کی نعمت کی ہونے کی جو حیثیت ہے اس کی طرف متوجہ ہو.
شکر کا مقام ہے،
شکر کا مقام
نہیں تو کم از کم صبر کیا.
جی بالکل. یعنی آزمائش کے موقع پر جو کوئی حرف شکایت زبان پہ جاری نہ ہو تاکہ انسان اس کے اجر سے محروم
نہ ہو.
جی.
اچھا قبلہ، پروگرام کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے آئندہ پروگرام میں. آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین کرام، ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. ہمیشہ کی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کے لیے دلچسپ اور مفید رہا ہوگا، اور ہم آپ سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا اور اپنے مشوروں سے نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں ضرور لکھیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.